السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب 49 مناول کا بیان. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. مناولے کا بیان. باب ما یذکر فی المناولتی. مناولہ ہم سب جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کی تفسیر میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو مناولہ اسی سے ہے، لن تنالو. پھر اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ تناول فرمائیے، کھانا تناول کیجئے. تناول کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا یا پہنچنا یا مل جانا، یعنی کھانا مل گیا ہے، آپ تک پہنچ چکا ہے کھانا، اب آپ اس کو کھائیں گے. تو مناولے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہنچنا، ملنا یا لے لینا، یا کسی سے چیز لے کر دوسری جگہ. جیسے ہم اس میں پڑھیں گے کہ ایک استاد اگر اپنے شاگرد کو اپنی کوئی کتاب دے دیتا ہے یا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم میری کتاب سے کوئی چیز کاپی کر کے تم فلاں جگہ جا کر پڑھ کر سنا دو، تو اسے مناولہ کہتے ہیں. تو کیا یہ مناولہ جائز ہے؟ یعنی طالب علم خود جگہ جگہ جا کر حدیثیں نہ لے، بلکہ اپنے استاد کی روایت کردہ احادیث کو ایز اٹ از کاپی کر کے دوسری جگہ جا کر سنائے، تو وہ مناولہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیز اس وقت اتنی معروف نہیں تھی، اتنی پسندیدہ نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ علم لینا اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس طریقے سے علم لیا جائے کہ خود استاد کے پاس جا کر سیکھا جائے، خود تمام وہ راوی یعنی جو حدیثیں متواتر جو چلی آ رہی ہیں اس میں اپنا نام بھی لکھوایا جائے، یعنی وہ خود جا کر اس محدث سے ملے اور حدیث خود بذات خود سنی. اور مناولے میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے استاد کی جمع کی گئی احادیث کو ایز اٹ از لے لینا اور جا کر بیان کر دینا، یہ مناولہ ہے. تو آیا کہ مناولہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے اندر علم کا اتنا شوق تھا اور علم ان کی گھٹی میں اس طرح سے پڑ گیا تھا اور اتنا اس کو اہمیت دیتے تھے کہ اس میں انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو سب سے زیادہ محنت والا طریقہ ہوتا تھا، جو سب سے زیادہ اتھینٹک طریقہ ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں علم خود جا کر سیکھنا یہ زیادہ پسندیدہ تھا بنسبت اس کے کہ کسی سے بنا بنایا پکا پکایا کھانا لے لیں. نہیں، بلکہ خود جب تک آپ محنت نہ کریں آپ محدث نہیں کہلا سکتے تھے. تو یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ جو باب ہے اور اس کتاب العلم میں اس کو لایا گیا ہے، تو دراصل یہ تذکرہ یعنی حدیث کا علم کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، حلقات کس طرح سے قائم ہوتے ہیں، علم کی مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، مجلس کا تعلق علم کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. عمدۃ القاری میں امام عینی اس بات کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث دراصل حلقہ علم کے حوالے سے ہے، کہ حدیث میں کیا استاد شاگرد کو پڑھ کر سنائے یا شاگرد استاد کو پڑھ کر سنائے، حدیث کی محفل اور مجلس میں طالب علم کو کیسے بیٹھنا چاہیے، پڑھانے والا کیسے پڑھائے اور پڑھنے والے کیسے پڑھیں، بیٹھنے والا کیسے بیٹھے یعنی علم سیکھتے وقت. تو پچھلی جو احادیث ہم نے پڑھی تھیں وہ احادیث بھی اسی سے ملتی جلتی تھیں، یعنی اس یہ جو باب مناولہ کا باب جو ہم پڑھ رہے ہیں تو پیچھے بھی جو احادیث تھیں دراصل وہ یہی تھیں کہ کیا اگر کوئی شخص خود اپنی بات کہے اور سامنے والا اس کی تصدیق کرے تو پھر وہی بات جا کر کے وہ دوسروں کو سنا سکتا ہے، حالانکہ بات تو وہ اس کی اپنی تھی لیکن ایکچولی وہ تصدیق چاہ رہا تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ ہاں تم نے سچ کہا، ہاں تم نے سچ کہا، یہی باتیں ہیں. تو مناولہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے کوئی بات پڑھ کر سنا سکے اور پھر وہی سنائی ہوئی بات وہ جا کر اپنے طالب علم کو، یعنی جب وہ خود استاد بنے تو وہ سنا سکے؟ تو یہ باب مناولہ ہے. کی تصدیق کی بات ہے، اصل میں یہاں پر کہ تصدیق کی جاتی ہے. اور علم کے حلقوں کے اندر جب ان آداب کا خیال رکھا جاتا ہے تو علم دل کے اندر اتر جاتا ہے. قطب الدین اس بارے میں لکھتے ہیں، ایک اسکالر گزرے ہیں، کہ اس باب میں تذکرہ علم کے لیے کیسے آواز بلند کی جا سکتی ہے، اور اس میں دراصل سبق ہے طالب علم کے لیے کہ وہ کیسے پڑھ کر سنائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا، پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا اور تدوین حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کو استاد جب کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو حدیث کل سنائی گئی تھی یا جو حدیث آج سنائی گئی ہے، اب اسے پڑھ کر سنائیے. اب کچھ نقطے اور اعراب تو نہیں ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جب لکھا کرتے تھے تو بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے لکھا کرتے تھے. اب یہ طالب علم کتنا ہونہار ہے، کتنا ذہین ہے، اور اس نے کس قدر گراسپ کیا ہے، اس کی سننے کی جو کوالٹی تھی، اس نے کس قدر خاموشی سے اور سنجیدگی سے سنا ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا تھا اصل میں. اب جب استاد شاگرد سے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ابھی جو حدیث پڑھ کر سنائی گئی تھی وہ سناؤ، اب اس نے وہ حدیث اگر لکھتے وقت بہت دھیان رکھا ہوگا کہ میرے استاد نے یہ حدیث جب بیان کی تو یہ اور یہ جملہ کہا تھا، کیونکہ نقطے تو تھے نہیں. اب جیسے آپ کو مثال دی گئی تھی اس میں تدوین حدیث میں، کہ اگر ایسا ہوتا کہ کسی ایک راوی کا نام ابن حیان ہے اور یہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا صحیح ابن حیان حدیث کی ایک کتاب ہے، تو اب یہ ابن حیان ہے تو اب یہ اس میں نقطہ نہیں لکھا ہے، ہا لکھا ہے اور یا لکھا ہے لیکن نقطے نہیں ہیں، تو ابن حیان کی جگہ ابن حنان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ حنان بھی نام ہے، جیان بھی ہو سکتے ہیں، جنان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جیم کو جیم بھی پڑھا جا سکتا ہے بھی پڑھا جا سکتا ہے، خے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یا کو نون بھی پڑھا جا سکتا ہے، کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اب یہ طالب علم نے جتنے غور سے سنا ہوگا اسی وقت وہ جب دوبارہ پڑھے گا تو وہ اس کو صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھے گا. اگر اس نے غور سے نہیں سنا تھا تو اس نے وہ ابن حیان کو ہو سکتا ہے ابن جنان کہہ دیا ہو، اور یہ بھی گزرے ہیں اسکالر اس نام سے بھی. تو بہرحال یہ ایکچولی امتحان تھا کہ مناولہ جائز ہے کیا، اور کیا مناولے سے، یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور استاد اس کو اجازت دیتے تھے کہ اچھا تم اب میرے پاس ایک سال تک سیکھتے رہے ہو، مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم صحیح سے حدیث پڑھ سکو گے اور آگے سنا سکو گے، تو ٹھیک ہے تم یہ میری کتاب لے لو، اور وہ اجازت دے دیتے تھے، لکھ کر دے دیتے تھے کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ تم میری کتاب یعنی میری روایت کردہ احادیث تم آگے سنا سکتے ہو. تب وہ شاگرد اپنے استاد کی وہ کتاب لے لیتا، کاپی کر لیتا، اس کو لکھ لیتا تھا، اور جا کر دوسرے شہر میں وہ یا پھر اسی شہر میں اپنا حلقہ قائم کرتا، اگر مجلس علم کی مجلس، تو وہ وہی احادیث جو اپنی شیخ کی روایت کردہ احادیث ہوتی تھی وہ اس کو آگے پہنچاتا تھا، یعنی اسے خود دور دراز نہیں جانا پڑتا تھا. تو یہ مناولہ کہلاتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے تعلق سے ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں انہوں نے بہت محنت کی، بہت عرق ریزی کی، بہت جدوجہد اور کوششیں کی، اور تب کہیں جا کر یہ علم چھان پھٹک کر ہمارے پاس پہنچا الحمدللہ. اس کو انہوں نے دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی کر دیا اور صحیح علم ہم تک پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے ان سب لوگوں کو اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے یہ علم کو ہم تک پہنچایا اور اس کے لیے بہت کوششیں کی. عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سردار یا بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کر لو، یعنی تم سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، یعنی تم کبھی بھی گھر کے بڑے بن سکتے ہو، تمہیں کبھی بھی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم علم حاصل کرو، کیونکہ علم انتہائی ضروری ہے، علم ہی کے بعد عمل ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا. اسی بنا پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے سے بہت زیادہ شغف تھا اور ہمیشہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے تیار رہتے. ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا آپ آخر کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے، تو کہنے لگے موت تک انشاءاللہ. اسی طرح سے عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللہدی، گہوارے سے قبر تک علم کی طرف جاری رکھو، یعنی پنگھوڑے سے، یعنی بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو جھولے میں ڈالتے ہیں نا، تو گہوارے سے لے کر قبر تک جانے تک علم کا سلسلہ جاری رکھو حاصل کرنے کا. اور جن لوگوں نے اس کال پر عمل کیا یقین جانے کہ پھر ان کی زندگیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی اسٹیج ایسا نظر نہیں آتا جب وہ اس پر عمل نہ کرتے رہے ہوں. زندگی کے ہر اسٹیج پر وہ علم حاصل کرنے کی طلب میں لگے رہے. اسی طرح سے امام بخاری اپنی طرف سے اس باب کے بارے میں لکھتے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بزرگ بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، تو وہ لکھتے ہیں کہ سردار یا بزرگ بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بوڑھا ہونے کے بعد بھی علم حاصل کیا۔ ہمارا تو معاملہ کیا ہے کہ اب جیسے قرآن کی تفسیر ختم ہوئی، اب ہم تو انتظار میں تھے کہ اچھا کب جان چھوٹے یہ علم سے، کب جان چھوٹے یہ قلم اور کاغذ سے، کب جان چھوٹے یہ یاد کرنے اور سنانے کے سلسلے سے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کتنے اسٹوڈینٹس تفسیر میں تھے، سمجھیں 30-35، اور اب حدیث میں کتنے ہیں 10-12۔ تو یہی تو اصل میں فرق ہے، اور یہی تو ہماری اصل میں ایک کہنا چاہیے کہ المیہ ہے ہماری امت مسلمہ کا، کہ ہم نے علم سے ناطا توڑ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو تھوڑا بہت حاصل کر لیا وہی بہت ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ میں سے جن لوگوں نے تفسیر کا کورس کیا، الحمدللہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے بڑے شہر میں سے چند لوگوں کا نکل کر آنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا، فقہ حاصل کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی تو توفیق دی۔ لیکن کبھی اس کو اینڈ نہ سمجھیں کہ اب علم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کو جاری رکھیں۔ بڑے بڑے جو اسکالرز گزرے ہیں اور جو اپنے اس وقت کی آرگنائزیشنز کے جو لیڈر تھے، وہ اپنے اس میں اپنی جو ان کی کتابیں ہیں بہت مشہور، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک لیڈر نے کہا تھا، بنا نے، کہ پڑھنے لکھنے میں مہارت پیدا کریں، جو اخبارات، رسائل اور جو دینی لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کا اپنا ایک کتب خانہ ہونا چاہیے، خواہ چھوٹا سا ہی ہو، اور اگر آپ کسی فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں تو اس فن میں کمال حاصل کیجیے۔ عالم اسلام کے مسائل پر نگاہ رکھیے، اور جہاں تک ممکن ہو ایسے نتائج تک پہنچنے کی کوشش کریں جو اہل فکر کے نتائج سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ہم علم حاصل کرنے سے، مطالعے سے، دراصل ہمارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور یہی تو اسلام چاہتا ہے۔ کیوں یہ حدیث ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہی تو سمجھ بوجھ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو بہرحال علم کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے، اس سلسلے کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ابن المقفع کا ایک قول ہے کہ علم حاصل کرو، بادشاہ ہوئے تو اور اونچے ہو جاؤ گے، اور اگر عام آدمی ہوئے تو زندہ رہ سکو گے۔ بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، علم حاصل کرو کیونکہ مالدار ہو گئے تو علم تمہارا جمال ہوگا، اور غریب ہو گئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ، واقعی میں صحیح بات ہے۔ سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں، ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے احادیث جمع کرنے کا حکم دیا، اور ہم نے دفتر کی دفتر حدیثیں لکھی، اور انہوں نے ایک ایک مجموعہ ہر جگہ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی بھیجا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا کام کیا تھا نا انہوں نے۔ اور اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ صحابہ کرام ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ حدیث کا علم ختم ہو جائے، تو انہوں نے احادیث کو لکھنے کا حکم جاری کیا۔ تو عبدالعزیز نے جب قاضی ابو بکر بن حزم کو، جو ان کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے، حکم بھیجا، احادیث نبویہ کو تلاش کر کے ان کو لو، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے فنا ہو جانے کا خوف معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی فکر تھی ان کو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو افسر یا گورنر مقرر کرتے تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اچھا وہ آیا قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہے نہیں جانتا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، یعنی سمجھ بوجھ کیسی ہے، وہ بصیرت افروز ہے یا نہیں۔ جو جتنا زیادہ قرآن اور حدیث کا علم جاننے والا ہوتا، وہ اسی کو پریفر کرتے تھے گورنر بنانے کے لیے یا کسی عہدے کے لیے۔ تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی دیکھیں ایمانداری کیسے تھی، کیونکہ علم ہوگا تو عمل آئے گا، اگر علم ہی نہیں ہوگا تو عمل ہی نہیں آئے گا۔ ایک اور ہمیں بہت ہی اچھی بات ملتی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں۔ عبداللہ بن مبارک سے جب ایسے ہی پوچھا گیا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے، جیسے پہلے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ موت تک انشاءاللہ، جب ایک دفعہ اسی قسم کا اور سوال کیا گیا ان سے کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے، تو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، شاید وہ کلمہ میں نے ابھی تک نہ سنا ہو جو میرے کام آنے والا ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک کلمہ ایسا رہ گیا ہو، کوئی ایک بات، کوئی جملہ ایسا رہ گیا ہو جو میں نے سنا ہی نہ ہو ابھی تک، اور وہی کلمہ، وہی بات میرے کام میں آ جائے۔ یہ ہوتا ہے علم کی طلب اور تلاش کرنے والوں کا رویہ۔ اور ابن العلا جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آدمی کو علم کب تک حاصل کرنا چاہیے، تو جواب دیا جب تک زندگی اس پر مہربان رہے، یعنی جب تک وہ زندہ رہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں علم کے تعلق سے ملتی ہیں، اور ایک کتاب ہے میرا مطالعہ، اس میں بڑے بڑے اسکالرز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں ان کا مطالعے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اگر آپ کی لائبریری میں گنجائش ہو تو ضرور اس کتاب کا اضافہ کریں اپنی لائبریری میں۔ میرا مطالعہ کتاب کا نام ہے، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نے اسے چھاپا ہے اور اسے ترتیب دیا ہے تابش مہدی نے، اور اس میں نگران کار ہے محمد جاوید اقبال۔ بہت اچھی کتاب ہے، تو اپنی لائبریری میں ضرور اس کا اضافہ کریں۔ بہرحال آئیے اب یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں، حدیث مناولہ کی باب 49۔ وکتاب اہل العلم بالعلم الى البلدان وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق ورا عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا۔ اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کا بیان۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف لکھوائے اور ملکوں میں بھجوائے، اور عبداللہ بن عمر اور یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ عنہم اور امام مالک نے اس کو جائز رکھا، یعنی مناولہ کو، اور حجاز کے بعض عالموں نے مناولہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لی ہے۔ آفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ چاروں طرف، یعنی ہر طرف انہوں نے بھجوائے تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب لوگوں میں قرآت پر اختلاف ہوا، کیونکہ جب قرآن اور اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا تو ان کی زبانیں مختلف تھیں، ہر ایک کو عربی پڑھنا نہیں آتا تھا، اور قرآن لکھے ہوئے فارم میں نہیں تھا بلکہ زبان در زبان یہ منتقل ہو رہا تھا، یا صحابہ کرام کے ذاتی نسخے تھے جو انہوں نے خود سے لکھ رکھے تھے لیکن اس میں کوئی اعراب نہیں تھے، یعنی نہ نقطے تھے نہ زیر زبر تھے۔ تو اب جس کو جیسے پڑھنا آتا، جیسے بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ سین کو شین کہتے ہیں، کل ہم کہتے ہیں، جو چھوٹا کاف ہم جس کو کہتے ہیں کل یعنی سب، اور قل بڑا قاف جو دو نقطے والا قاف ہوتا ہے، قل کا مطلب ہوتا ہے اور کل کا مطلب ہوتا ہے سب، اور ایک جگہ کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، اکلا اکل الطعام یعنی کھانا کھانا۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے مخارج ایسے نہیں تھے، کہیں پر قل کو کل پڑھا جانے لگا اور کہیں کل کو قل پڑھا جانے لگا۔ اس پر پھر آپس میں یہ بات بحثیں ہونے لگی کہ جو تم نے پڑھا ہے وہ صحیح تھا یا میں نے پڑھا ہے وہ صحیح تھا۔ تو اس بات کی جب عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے مصاحف لکھوائے، یعنی ہمیں جو ذکر ملتا ہے روایت سے کہ سات انہوں نے قرآن کے نسخے لکھوائے، اور یہی پہلی دفعہ قرآن کو لکھا گیا، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک قرآت پر جمع کرنے والا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ایک قرآت پر امت کو جمع کیا۔ تو سات نسخے انہوں نے قرآن کے لکھوائے اور مختلف شہروں میں بھیج دیے تاکہ اسی کو دیکھ کر یا اسی کے مطابق آگے اور یہ تو کاپی کی جا سکے یا پڑھا جا سکے۔ تو اس بنا پر صحابہ کرام نے اس بات سے دلیل لی ہے کہ ایسے لکھ کر بھیجوانا کوئی چیز یہ جائز ہے، اور آگے وہ پڑھ کر سنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکھ کر بھیجوانا بھی جائز ہے، اور یعنی یہ نسخے، یہ کاپیز، یعنی کتابوں کے نسخے بھیجے جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور دلیل کس لی ہے؟ وحتج بعض اہل الحجاز فی المناولہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب الامیر السریہ کتابا وقال لا تقرہ حتی تبلغ مکان کذا وکذا فلما بلغ ذلك المکان قرآہ علی الناس واخبرہم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کے لیے جو صحابہ کرام نے دلیل لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ آپ نے فوج کے ایک سردار کو ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا اس کو کھول کر پڑھنا نہیں جب تک کہ تم فلاں مقام پر نہ پہنچ جاؤ۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو وہ خط پڑھ کر سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو بتلایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی لکھی ہوئی چیز کسی کو دے کر بھیجنا دوسرے شہر میں یا دوسری جگہ پر جائز ہے، اگر بیچ میں کسی قسم کا امکان نہ ہو کہ اس میں کوئی چیز ملا دی جائے گی یا کچھ ملاوٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اسی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال تو یہ مناولے کی اجازت کا بیان ہے۔ حدیث 64 دیکھیے، حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ابن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح سے، انہوں نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر ایک شخص عبداللہ بن حذافہ کو دیا رضی اللہ عنہ، اور اس سے فرمایا کہ وہ اس خط کو بحرین کے حاکم کو دے. بحرین کے حاکم منذر بن ساوا نے وہ خط کسرا یعنی پرویز کو بھیجا، یعنی کسرا جو ایرانیوں کا لقب تھا، پرویز بن ہرمز یہ بادشاہ تھا، بھیج کے اس نے پڑھ کر پھاڑ ڈالا. ابن شہاب نے کہا میں سمجھتا ہوں، ابن مسیب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران والوں پر بد دعا کی کہ اللہ کرے وہ بالکل پھاڑ ڈالے جائیں، پھاڑ ڈالے جائیں جیسے کہ پھاڑا جانا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر تو ایکچولی یہاں پر یہ خط کی بات ہے، جیسے یہ سیم وہی والی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ غسان کو آپ نے بھیجا تھا خط، پہلے کسی گورنر کو بھیجا، پھر اس نے وہاں پر وہ خط ہرقل کو دیا تھا. تو سیم اسی طرح سے آپ نے یہ بحرین کے حاکم کو بھیجا منذر بن ساوا کو، اور اس نے وہ خط کسرا کو پہنچا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ خط لکھ کر بھیجا تھا اور وہ خط ویسے کا ویسے وہاں پہنچا دیا گیا، پھر وہاں سے وہ آگے پہنچا دیا گیا. تو اس لیے پھر کیا جائز ہے کہ اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کو اپنی کتاب لکھنے کی اجازت دے دے، کاپی کرنے کی اجازت دے دے، اور وہ کاپی کی ہوئی احادیث، وہ علم آگے جا کر وہ شاگرد بیان کرے، تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کرنا جائز ہے. یہ ایکچولی جو ہم باب پڑھ رہے ہیں اسی کے تحت یہ حدیث آتی ہے، اور اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم کو کس قدر اوتھینٹک طریقے سے لیا محدثین نے، یعنی اس میں انہوں نے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ اس میں کوئی خلط ملط ہو باتیں، اور اوتھینٹسٹی کا اتنا خیال رکھا کہ وہ لوگ اس طرح کے خطوط پہنچانے کو، اس طرح کی کتابیں کاپی کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس کو معیوب سمجھتے تھے. چند ایک لوگوں نے ایسا کیا، ورنہ زیادہ تر جو احادیث لی گئیں بذات خود ون ٹو ون بیس پر، فیس ٹو فیس جا کر حدیثیں لی گئیں، سنی گئیں، بلکہ اس کی تصدیق تک کی گئی. یحیی ابن معین کے بارے میں آتا ہے جو کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا تدوین حدیث میں ان کے بارے میں، یحیی بن معین اور احمد بن حنبل، یہ دونوں بہت دوست تھے قریبی. تو یہ یحیی بن معین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک ایک حدیث کو جب تک کہ سو سو طرق سے نہیں لے لیتے تھے تب تک کہ یہ مطمئن نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ، یعنی ایک حدیث ان کو مل گئی اور بالکل صحیح ہے وہ حدیث، اس کی روایت ساری مرفوع ہیں یعنی صحیح ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے کہ اچھا اس حدیث کو اور کس نے سنا، کس سے، وہ اس کے پاس جاتے تھے، پھر اور کس نے سنا اس کے پاس جاتے تھے. مثال کے طور پر اگر ایک حدیث کو سننے والے سو اسٹوڈنٹس تھے تو اب یہ کیا کرتے تھے، وہ سو اسٹوڈنٹس کے پاس جائیں گے اور ان سے وہ حدیث لیں گے، لیکن وہ حدیث کی طرق مختلف ہو جاتی تھی پھر. تو ایکچولی یعنی یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے نا کہ علم میں بہت ہی آگے پہنچنا ہوا یہ، اور اوتھینٹسٹی کا خیال رکھنا. پھر اس میں علم کے جو مختلف درجات ہوتے ہیں، لینے کے طریقے ہوتے ہیں علم کو، اس میں انہوں نے سمجھے ماسٹر کر لیا تھا، بلکہ ماسٹر سے بھی آگے سمجھے یحیی ابن معین نے. اور ان کی حدیث کے بارے میں آتا تھا کہ یحیی ابن معین کی تخریج کی ہوئی حدیث، یعنی جو انہوں نے ریسرچ تحقیق کر کے بعد میں لی ہے حدیث یحیی ابن معین نے، وہ حدیث تم آنکھ بند کر کے لے سکتے ہو، اس قدر اوتھینٹک ہوا کرتی تھی ان کی احادیث. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر اور کتنا بڑا درجہ تھا آپ سوچیں ان کا، یحیی ابن معین کا. تو بہرحال اس لیے وہ لوگ مناولے کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھ کر سناتا ہے شاگرد اپنے استاد کو تو یہ بھی جائز اور درست ہے. ٹھیک ہے، علم کی اوتھینٹسٹی اس کا ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ آپ بذات خود جا کر سیکھیں، لیکن اگر آپ نے اپنے استاد سے ان کی ڈھونڈی ہوئی حدیثیں، ان کی تحقیق کی ہوئی حدیثیں لے لی ہیں اور لکھ لی ہیں اپنی کاپی میں اور جا کر آپ دوسروں کو سناتے ہیں، تو ایسا بھی جائز ہے کرنا، کیونکہ ہر کوئی تو اس لیول کا نہیں ہو سکتا نا. اور انہوں نے دلیل کہاں سے لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور وہ تصدیق کرواتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ یہ باتیں آپ نے کہی ہیں، یہ حکم آپ نے دیا ہے، پانچ نمازوں کو آپ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہر بات پر ہاں 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 کہتے رہے، ہے نا. اور پھر یہ جو پڑھ کر سنانا جو مناولہ ہے، کہ کسی نے شاگرد نے اپنے استاد کو پڑھ کر سنایا ہو یا استاد کی کوئی لکھی ہوئی احادیث ہو اس کو لے کر کاپی کر کے جا کر شاگرد کہیں سنا دے اور کہیں پر اس طرح سے لکھی ہوئی حدیثیں پہنچے تو کیا وہ حدیثیں لینا اور اس کو سنانا جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے، اگر اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں معلوم ہو تو وہ جائز ہے بالکل. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مخطوما فاتخذ خاتما من فضه نقشه محمد رسول الله كاني انظر الى بياده في يده فقلت لقتاده من قال نقشه محمد رسول الله قال انس. ہم سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن مقاتل نے، کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مبارک نے، کہا ہم کو خبر دی شعبہ نے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے انس بن مالک سے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم یا روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا یا لکھنے کا قصد کیا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ لوگ عجم یا روم کے وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر یہ نقش تھا، یعنی کھدا ہوا تھا، محمد رسول اللہ. انس رضی اللہ عنہ نے کہا گویا میں اس انگوٹھی کی سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے پوچھا اس پر محمد رسول اللہ کھدا تھا، یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا انس نے، کیونکہ یہ قتادہ نے حدیث سنائی. تو اور حدیث قتادہ سے جو حدیث قتادہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کی سنی تھی انس رضی اللہ عنہ سے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ اس پر محمد رسول اللہ خدا ہوا تھا، نقش تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا. اور انس رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ گویا کہ میں اس انگوٹھی کی سفیدی، یعنی چونکہ چاندی کی تھی نا اور چاندی سفید ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے کہ گویا کہ میں اس انگوٹھی کی سفیدی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اس قدر وہ منظر ان کے اوپر واضح تھا کہ انہوں نے وہ کہتے وقت یہ بات بھی بیان کر دی کہ مجھے ابھی بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے اور وہ انگوٹھی کی سفیدی میں دیکھ رہا ہوں. یہی صحابہ کرام کی خاص بات تھی کہ وہ اس وقت کا ماحول بھی سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ میں ہمیشہ امام بخاری کے اس کتاب کے نام پر غور کرتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک پورے ایام، پورے اس وقت کی تاریخ، پورے اس وقت کی ماحول، اس وقت کا جو ماحول ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے یہ کتاب امام بخاری کی. کیا نام تھا ہم نے پڑھا تھا؟ الجامع الصحیح المختصر المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنته و ایامه، کہ اس ان ایام کی تصویر کشی کرتی ہے یہ کتاب ہمارے سامنے، کہ تمام وہ ماحول ہمارے سامنے پیش ہو جاتا ہے کہ ارد گرد کا جو ماحول تھا تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہاں تک جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا کہ کیا کسی چیز کو کاپی کر کے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے لکھی ہوئی صورت میں، یا اگر کوئی شخص خود آ کر اپنی طرف سے خود بتائے، جملے اس کے خود کے ہوں اور سامنے استاد کی تصدیق اگر ہو تو کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے. اب آئیے آگے کے باب پر. باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس من رأى فرجۃ فی الحلقہ فجلس فیہا. باب نمبر 50 ہے. اس شخص کا بیان جو مجلس کے آخر میں جہاں جگہ ہو بیٹھے اور جو حلقے میں کھلی جگہ پا کر اس میں بیٹھ جائے. اب پہلے ہم تھوڑا سا اس حدیث کا تعلق دیکھ لیتے ہیں باب سے، کہ اس حدیث میں دراصل تین لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ آ کر کس طرح بیٹھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری دراصل وہ طریقہ کار بھی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک طالب علم کو مجلس میں بیٹھنا چاہیے، کہ اس کی کیا آداب ہو. پھر اس باب کا تعلق کتاب سے یہ ہے کہ چونکہ ہم علم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور جب علم سیکھنے سکھانے کے لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ علم سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا تو پڑے گا، چاہے آپ معلم ہوں چاہے آپ متعلم ہوں، یعنی آپ چاہے استاد ہوں چاہے آپ شاگرد ہوں. تو استاد کا بھی بیٹھنے کا طریقہ کیسے ہو اور شاگرد کا بھی بیٹھنے کا طریقہ کیسے ہو، استاد تعلیم کیسے دے اور شاگرد تعلیم کیسے لے، تو وہ تمام آداب دراصل بتائے گئے ہیں. چونکہ اس کا تعلق علم ہی سے ہے لہذا اس حدیث کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فرعى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر ثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه. بہت ہی پیاری اور بہت بہترین حدیث ہے اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایٹیکیٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں مجلس کے کہ کلاس روم میں طالب علم کو کیسے بیٹھنا چاہیے یا کلاس روم میں طالب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو صحابی کا نام آیا ہے شاید ہم نے پہلی بار سنا ہو, ابو واقد, یعنی یہ واقد کے باپ تھے, والد تھے. یہ صحابی رسول میں سے تھے اور ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے, جنگ بدر میں شامل تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ نقل کرتے تھے, نہیں بالکل ایگزیکٹ کاپی کیا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بہت ہی غور سے سنتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کہ اچھا فلاں وقت میں اللہ کے رسول نے کس طریقے سے عمل کیا تھا, تو عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو انہی کے پاس, ابو واقد کے پاس بھیجتے کہ جاؤ ان سے پوچھاؤ کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے پر عمل کیا تھا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کو مسئلہ درپیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں کون سی صورتیں پڑھی, تو ابو واقد کے پاس بھیجا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ جاؤ ابو واقد کے پاس جاؤ, وہ ضرور جانتے ہوں گے. جب ابو واقد کے پاس گئے تو انہوں نے بتا دیا کہ کون سی صورتیں اللہ کے رسول نے پڑھی تھی, سورہ قاف اور ایک اور صورت جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے. بہرحال تو یہ اللہ کے رسول کی ایگزیکٹ جو ہے باتیں یاد رکھا کرتے تھے, آپ کے عمل کو بہت ہی خاموشی سے اور بہت زیادہ باریکی سے ابزارب کرتے تھے اور اسے یاد رکھ لیتے تھے. ان سے 24 مرفوع حدیثیں روایت ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ مرفوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول تک پہنچتی ہو, یعنی انہوں نے خود سنا اللہ کے رسول سے اور پھر صحابہ کرام کو سنایا. مرفوع حدیث کا درجہ سب سے بیسٹ اور سب سے ہائیسٹ ہوتا ہے حدیث کی زبان میں. تو بہرحال یہ ابو واقد تھے, دو بیٹے تھے ان کے, ایک واقد اور ایک اور دوسرا, تو یہ دو بیٹے تھے اور یہ صحابی رسول میں سے تھے. تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں حدیث کو. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا, کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا, انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے, ان کو ابی مرہ عقیل بن ابی طالب کے غلام نے خبر دی. انہوں نے ابو واقد لیثی سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. اتنے میں تین آدمی باہر سے آئے, دو تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کو اور ایک چل دیا. ابو واقد نے کہا, پھر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن کر ٹھہرے, یعنی آئے وہاں پر اور ٹھہرے. ان میں ایک نے تھوڑی سی خالی جگہ ہلکے میں دیکھی, وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسرا پیٹھ موڑ کر چل دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے, یعنی جو آپ خطبہ دے رہے تھے اس سے فارغ ہوئے, تو فرمایا کہ میں تینوں آدمیوں کا حال نہ بتاؤں. ایک نے تو ان میں اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو جگہ دی, اور دوسرے نے اندر گھسنے میں لوگوں سے شرم کی, اللہ نے بھی اس سے شرم کی, اور تیسرے نے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. بہت ہی اہم حدیث ہے خصوصاً طالب علموں کے لیے. باپ کا مقصد ہم پہلے دیکھ لیں کہ یہ دراصل فضیلت ہے علم کی مجلس کی اور اس میں شرکت کی, اور دوسری بات ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے طالب علموں کو کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے, کسی کو تکلیف نہ دی جائے, ایک طرح سے ادب سکھایا گیا ہے. علمی مجلس کے اندر جا کر دیکھیں کہ پہلے جگہ کہاں ہے, یعنی ایک لمحہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں جگہ ہے, جہاں جگہ خالی ملے کوشش کرے کہ آگے جا کر بیٹھیں, قریب کی جو جگہ ہوگی وہاں جا کر بیٹھیں, کیونکہ علم حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ علم حاصل کرنا بڑے آنر کی بات ہے. کون وارث ہوتے ہیں انبیاء کیا آپ بتائیں؟ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, علم ہوتا ہے اور انبیاء علماء کے وارث ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے طالب علم کو کہ وہ استاد سے بہت قریب بیٹھے. تو علم کی دولت سے فیضیاب ہونے کے لیے استاد سے قریب بیٹھنا ضروری ہے. نزدیک بیٹھے اور زیادہ اجر کا مستحق قرار پائے. علم کی مجلس میں دیر سے حاضر ہو تو دوستوں کو تکلیف دیے بغیر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے نہیں, کندھے کراس کر کے یا لوگوں کو دھکا دے کر یا لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کو تکلیف دے کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اگر جگہ ہو تو صاحب مجلس کے قریب ہی بیٹھ جائے, اور علم کی مجلس میں منہ موڑ کر چلے جانا یہ گناہ کے کام میں سے ہے. ہاں لیکن اسے منافق نہیں کہا جا سکتا. یعنی جو شخص اگر علم کی مجلس میں آئے اور جگہ نہ پا کر واپس چلا جائے تو وہ گناہگار تو ہوگا لیکن اسے منافق نہیں کہا جا سکتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ کی نظر تھی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تین لوگ آئے, دو تو اس میں سے وہ تھے کہ ایک نے کیا کیا, جب ایک اندر آیا تو اس نے جگہ ڈھونڈی اور کوشش کر کے وہ وہاں بیٹھنے کے لیے گیا جبکہ اللہ کے رسول کے نزدیک جگہ تھی. تو اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جگہ نہیں ملی اور پیچھے یا سائیڈ میں آپ کی جگہ تھی, تو وہ وہاں پر سائیڈ میں جا کر بیٹھ گئے. یعنی انہوں نے جگہ تلاش کی اور وہ چاہتے تھے کہ نزدیک جا کر بیٹھیں. تو اب یہاں پر کیا کہا کہ ان میں سے ایک نے تھوڑی سی خالی جگہ ہلکے میں دیکھی وہاں بیٹھ گیا, تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے بھی اس کو جگہ دے دی. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ کیا نا, علم سیکھنے کی غرض سے وہ گیا, پھر وہ علم کو بہت زیادہ قریب سے حاصل کرنا چاہتا تھا, ابزارب کرنا چاہتا تھا, لہٰذا اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے بھی اس کو جگہ دے دی. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا دعا کی ہو دل میں, ہو سکتا اس کی خواہش ہو کہ مجھے قریب میں جگہ ملے, تو چونکہ اس کی خواہش تھی قریب جگہ ملنے کی تو اس کو قریب میں جگہ مل گئی الحمدللہ. اور دوسرے لوگوں کے پیچھے بیٹھا, یعنی اس کو جب دوسرے شخص نے دیکھا کہ کہیں جگہ نہیں ہے تو اس کو حیا آئی اور واپس جانا اچھا نہیں لگا, تو وہ کہیں دور ہی بیٹھ گئے لیکن واپس نہیں گیا. تو اس میں اللہ کے رسول فرمایا کہ دوسرے نے اندر گھسنے میں لوگوں سے شرم کی, یعنی اس کو اچھا نہیں لگا کہ میں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاؤں, لوگوں کو تکلیف دوں, لوگوں کو مشکل میں ڈالوں, انہیں ڈسٹرب کروں, تو اس کو اس بات پر حیا آئی. تو اس نے کیا کیا کہ جہاں جگہ ملی پیچھے ہی کارنر پر ہی بیٹھ گیا. اور تیسرے نے کیا سمجھا کہ یہاں تو میرے بیٹھنے کے لائق کوئی جگہ ہی نہیں ہے, میں تو اتنا عزت دار, کوئی اچھی سیٹ خالی نہیں بچی ہے, سب بیکار کی سیٹس خالی بچی ہیں, اب میں تو یہاں بیٹھ نہیں سکتا, یہ تو میرے شان کے خلاف ہے, لہٰذا وہ پیٹ موڑ کر چل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم علم کی مجلس سے اس طرح سے منہ موڑ کر جائیں. یہ بڑے وہ رتبے والے, بڑے آنر والے لوگ ہوتے ہیں, بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی علم کی مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی مجلسوں میں شامل رکھا. ہم آتے ہیں سیکھنے سکھانے, اور جو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس کے لیے ہم آتے ہیں. تو کبھی بھی صرف جگہ کی وجہ سے اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. علم کی مجلسیں یہ تو وہ مجلسیں ہیں جہاں فرشتے گھیرے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر نہیں, انہی علمی مجالس کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے, اس سے بڑھ کر آنر بھلا ہمارے لیے کیا ہوگا. تو کیا ایسی مجلس کو چھوڑ کر جایا جا سکتا ہے صرف اس بنا پر کہ مجھے میری مرضی کے مطابق جگہ نہیں ملی, مجھے تو ایگزیکٹ اے سی کے سامنے ہی بیٹھنا تھا, مجھے تو ایگزیکٹ پنکھے کے نیچے بیٹھنا تھا, جو سب سے آرام دہ سیٹ تھی مجھے وہاں بیٹھنا تھا, جہاں روشنی تھی مجھے وہاں بیٹھنا تھا, جہاں پروٹوکول دیا جا رہا تھا مجھے وہاں بیٹھنا تھا, اور پروٹوکول نہیں ملا تو مجھے اس مجلس سے کیا سروکار, میں واپس چلا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل چیز علم سیکھنا نہیں تھا بلکہ ہم نے اپنی ذات کو اہمیت دی, انا کا مسئلہ بنا لیا. تو علم سے تعلق, چاہے وہ بیٹھنا ہو سنانا ہو یا سننا ہو جو بھی ہو, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی توفیق ہوتی ہے اصل میں. تو یہاں پر علم کی مجالس کا ذکر ہے, اس سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوشش کریں کہ استاد کے قریب بیٹھیں. آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھتے ہیں, کیونکہ وہی جواب زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ سیکھتے بھی بہت ہیں پھر آگے جا کر سکھاتے بھی بہت ہیں. تو کبھی بھی پیچھے بیٹھنے کو ترجیح نہ دیں. ٹھیک ہے پیچھے بیٹھا جا سکتا ہے, یہ نہیں کہ پیچھے ذہین اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے, پیچھے بھی ذہین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ استاد سے قریب بیٹھیں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بہت اچھے سے سننے کو ملتا ہے، بہت اچھے سے ابزارب کرنے کو ملتا ہے، یعنی علم ابزارب ہوتا ہے، علم اندر تک جاتا ہے، اندر تک گہرائی تک اترتا ہے اور اس سے بصیرت حاصل ہوتی ہے. پیچھے بیٹھنے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیچھے باتیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ استاد کی نظر نہیں ہوتی اور ادھر ادھر دھیان زیادہ جاتا ہے، پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے وہ کنسنٹریشن باقی نہیں رہتا. تو اس لیے سامنے بیٹھے کیونکہ استاد کی نظر میں رہیں گے تو شور نہیں کر سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نظریں نہیں اٹھیں گی بلکہ فوکس رہے گا انسان. تو لہٰذا سامنے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو پہلا شخص تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے تھوڑی سی جگہ ملی اس کو تو اس نے وہیں پر جگہ بنا لی اپنی اور وہیں بیٹھ گیا اس ہلکے میں. اور دوسرا جو کہ اس کو حیا آئی کہ میں کیوں آگے جا کر لوگوں کو تکلیف دوں اور کیوں چھوٹی سی جگہ میں بیٹھوں، اس نے کہا کہ وہیں کارنر پر وہ بیٹھ گیا جہاں اس کو جگہ ملی، پیچھے کارنر پر. تو یہ بھی ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو بعد میں آ کر، دیر سے آ کر دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے جو آلریڈی پہلے سے آ چکے ہوں، کیونکہ ان کا حق مارا جائے گا، ان کو ڈسٹربنس ہوگا. کوشش تو کریں کہ علم مجالس میں پہلے آنے کی کوشش کریں، لیکن اگر دیر سے آتے ہیں تو پھر پیچھے ہی بیٹھ جائیں. لیکن روز کا معمول بھی اس کو نہیں بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب لیکن جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائیں، اب لوگوں کو پھلانگتے ہوئے نہ جائیں کہ ان کو تکلیف ہو. جیسے کہ جمعے کے خطبے میں بھی ہمیں جو نصیحت ہمیں کی گئی ہے اور جو تعلیم ہمیں دی گئی وہ کیا ہے کہ خطبے میں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جا کر آگے بیٹھا نہ جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جہاں جگہ ملی پھر بیٹھ جائے، لیکن صفوں کو مکمل کرنا چاہیے. یعنی جب علمی مجالس میں ہم بیٹھیں تو صفیں ہماری مکمل ہوں، بے ترتیب نہ ہو صفیں، ایک جیسی ایک لائن میں یا حلقہ بنا کر ہم بیٹھیں، استاد کے قریب بیٹھیں. اور دوسرا، اگر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمارے جانے سے تکلیف ہو جائیں گے لوگوں کو، ان کے کندھے ہم پھلانگیں گے تو ان کو دھکا لگے گا، تکلیف ہوگی، تو ہم جہاں پہ جگہ ملی پھر پیچھے ہی بیٹھ جائیں. تو جب اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. اور تیسرے نے چونکہ علم کی مجلس سے منہ موڑا، بے رخی برتی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بے رخی برتی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اخلاق اور آداب سکھائے گئے ہیں کہ علم کی مجلس میں بیٹھنے کے اور جانے کے اور داخل ہونے کے کیا آداب ہیں. اور علم کا تعلق دراصل الفاظ پر بھی مبنی ہے، وہ الفاظ جو زندگی کے کسی بھی موضوع سے تعلق رکھتے ہوں. اخلاقیات، آداب اور عمل، یہ ساری چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں. تو علم دینے والے کو بھی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور علم لینے والے کو بھی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اور ماحول جہاں سب مل کر بیٹھتے ہیں وہ بھی بہت اثر کرتا ہے. اگر ماحول اچھا ہوگا تو اس میں تعلیم حاصل کرنا انسان کو سکون بخشے گا، ادروائز وہ اس کے لیے بے چینی کا ذریعہ بنے گا. پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم بیٹھے ہیں کسی علم کی مجلس میں تو سب سے پہلے ہم پر شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلسوں میں آنے کی توفیق دی. تو محدثین نے غور و خوض کیا، تحقیق کی اور آپسن کے طریقہ کار کو واضح کیا. یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رہنمائی کر دی اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کی، ہمارے محدثین کے دل میں. تو دین کا معاملہ کیونکہ فقط اس دنیا تک کا معاملہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دین کا معاملہ تو موت کی حدود سے، یہ موت کی سرحدوں سے باہر کا معاملہ ہے. یعنی یہ دین کا علم حاصل کرنا صرف ہمیں دنیا تک فائدہ نہیں دے گا بلکہ یہ تو ہمیں آخرت میں ہماری جو اخروی زندگی ہے وہاں پر بھی فائدہ دے گا. تو اسے ہمیں پھر لینا کیسے چاہیے اس علم کو، اور اس علم سے منہ موڑنا دراصل کتنی بڑی بدقسمتی ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ علم کتنا اہم ہے. تو جو دوسرا شخص تھا حیا کی وجہ سے اس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں بیٹھ گیا، تو اللہ نے بھی اس سے اسی طرح کا معاملہ کیا. یعنی ایسے فرد کو پھر اس شخص کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوا، بلکہ چونکہ اس نے لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے کیا کیا کہ اس کو وہ علم سے نواز دیا، کیونکہ وہ شرکت کی نیت سے آیا تھا. اب تیسرے نے بے رخی برتی، گھر واپس چلا گیا، علم کی مجلس سے منہ موڑ لیا. تو علم کی مجلس سے منہ موڑنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اب ایسے شخص کو منافق تو نہیں کہا جا سکتا لیکن نافرمان کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہمیں ملتا ہے کہ کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں. یعنی یہ ہدایت، یہ ایسی نہیں ہے ہدایت کہ زبردستی چپکا دی جائے، بلکہ یہ تو طلب اور تڑپ پر مناسب ہے. جس کے اندر جتنی طلب ہوگی، جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے اور رہنمائی سے سرفراز کرے گا. پھر ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، کہ آپ نے مثال دی تین آدمیوں کی، ان کی موومنٹ، جن پر تبصرہ کیا آپ نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلاس میں، کلاس روم پر یا کلاس کے اسٹوڈنٹس پر معلم کا، استاد کا تبصرہ کرنا جائز ہے، یعنی اپنی بات ختم ہونے کے بعد وہ اس پر تبصرہ کر سکتا ہے. عمدت القاری میں بدر الدین عینی زرکشی کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، بات مکمل کر لی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کیا. تو علمی مجالس کے اندر خصوصی معاملات میں اس طرح کے ڈسکشنز کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید سیکھنے کا موقع ملے، لوگوں کے اندر علم کی طلب اور تڑپ اور پیاس بڑھتی جائے اور وہ علم کو اہمیت دینے والے بنیں. کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جب تینوں کا تذکرہ کیا، تین لوگوں کا، تو اس سے علم کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. ایک اور بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیکی کے معاملے میں مسابقت پسندیدہ ہے. فاستبقوا الخیرات، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں کہ نیکیوں میں سبقت کرو. تو کوشش کرے، طالب علم کو چاہیے کہ جلدی آئے، اور اگر نہیں بھی جلدی آ سکے تو کوشش کرے کہ جہاں نزدیک میں جگہ مل سکتی ہو وہ وہاں آگے جا کر بیٹھے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکے. پھر ہلکے بنا کر بیٹھا جا سکتا ہے، ہلکے بنا کر کلام کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایک اور بات کہ اچھے فعل پر کسی کی مداح کی جا سکتی ہے، یعنی تعریف کی جا سکتی ہے، اور کوئی فعل برا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے. حسن ادب میں سے ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، استاد کے قریب بیٹھنے والوں کو سوال کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، قربت کا موقع ملتا ہے اس سے. آپ دیکھنا، استاد کے قریب بیٹھنے کی ایک کشش الگ ہی ہوتی ہے، ایک وجہ سے میگنیٹ ہوتا ہے نا، جیسے دونوں میگنیٹ اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے وہ کھینچے چلے آتے ہیں، تو ایسے استاد کے قریب بیٹھنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اس کی کیفیت ہی بالکل مختلف ہوتی ہے. تو یہ تمام باتیں ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملی کہ اس شخص کا بیان جو مجلس کے آخر میں جہاں جگہ ہو بیٹھے، اور جو ہلکے میں کھلی جگہ پا کر اس میں بیٹھ جائے، تو کوشش کرے کہ جو صفحے ہیں پہلے وہ فل کریں ہم. اگر آگے کی صف میں لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں انہوں نے تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیا ہو تو پہلے اس کو مکمل کریں. صفوں کو مکمل کرنے کی تعلیم دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. تو جب نماز میں صفیں مکمل کرنی ہے تو علم کی مجالس میں بھی ہمیں صفیں پہلے، آگے کی صفیں پہلے پوری کریں، اس کے بعد پھر پیچھے بیٹھتے جائیں، اور اگر آگے جگہ رہ گئی ہو، گیپ رہ گیا، تو اس کو مکمل کر دیں. اللہ تعالی ہمیں علمی مجالس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، جو بھی ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اسے ہمارے لیے باعث خیر بنائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کرے کہ عبداللہ بن مبارک کی طرح ہم بھی علم کو اپنے موت کے آخری لمحوں تک سیکھتے رہیں، حاصل کرتے رہیں، تاکہ یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.